المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر قل ربي الله ثم استقم او كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اسلامی گیسٹ ہاؤس نزد نیو سبزی منڈی اٹک شہر ہمارے ہاں جید علماء اکرام قرا و نعت خواہ حضرات کی گیسٹیں دستیاب ہیں ریکارڈنگ کے لیے خریدنے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں شکریہ
شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر شاہین سے مراد مولانا حق نواز شہید شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر قابل قدر معزز علماء کرام سامعین مکرم بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں آج 28 ستمبر 1992 کی تاریخ میں آپ کی اس معروف دینی درسگاہ اور اس لحاظ سے ایک تاریخی مقام کہ جہاں پر حضرت شیخ القرآن اور ان کے جانشین آرام فرما رہے ہیں مولانا قاضی احسان الحق نور اللہ مرقدہ کی یاد میں یہ عظیم الشان تعزیتی اجتماع منعقد ہے. اس موقع پر آپ حضرات مجھ سے قبل جید علماء کرام کے خطاب سے مستفیض ہو چکے ہیں. میں نے بھی چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات سے کس عنوان پر کیا گفتگو کی جائے, چونکہ یہ تعزیتی موقع ہے. میرے ضمیر نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ آج جن کی یاد میں اتنی بڑی تعداد میں آپ اور میں جمع ہو کر تعزیتی جلسہ کی صورت میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. ان حضرات نے اپنی زندگی کس مشن اور مقصد کے لیے وقف کر رکھی تھی, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس مقصد کے لیے گزرا, اور انہوں نے وقت کے ظالموں اور جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کون سا کلمہ حق کہا. ان کے جانے کے بعد آج ہمارے کندھوں پر وہ کون سا بوجھ ہے جس سے عہدہ بڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے, اور جس کے بارے میں کل روز معاشر ہمیں اپنے ان اکابر کو یہ بیان کرنا ہوگا کہ ہم نے آپ کی دی ہوئی امانت کو آگے والی نسلوں تک کما حقہ پہنچایا ہے. میں اسی سلسلے میں اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, میں نے جیسے ہی اس موضوع کا انتخاب کیا تو ابھی سے آدھا گھنٹہ قبل مجھے فون پر ایک بڑی ہی دکھ کی خبر معلوم ہوئی کہ ہماری بلدیہ جھنگ کے وہ عظیم ساتھی جو بے گناہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے اور ہم نے انہیں جیل ہی سے اپنا نمائندہ کے طور پر کونسلر امیدوار بنایا تھا, اور وہ 1400 کی لیڈ سے کونسلی کا الیکشن جیتے جیل کے اندر, پھر ہم نے وہ جیل ہی میں تھے کہ انہیں چیئرمین بنایا اور وہ بلدیہ کے چیئرمین بن گئے. 8 مقدمے اس نوجوان پر تھے, قتل تک کے مقدمے کافی جد و جہد کے بعد ختم ہو گئے تھے. ایک چھوٹا سا نام نہاد جھوٹا مقدمہ جو ان پر عائد تھا, مقامی خصوصی عدالت نے انہیں 12 سال کی سزا آج سنا دی ہے, اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں. ہمیں یقین تھا کہ یہ آج نہیں تو کل رہا ہو جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں رہا ہو جائیں گے, اور یقین جانے ہم گن گن کے دن گزار رہے تھے کہ یہ ہمارا ساتھی بہت جلد رہا ہو جائے گا. اور مجھے بڑی یہ سوچ کر مسرت ہوتی تھی کہ یہ ہمارا جھنگ کا ہیرا جب باہر آئے گا تو میرے کندھوں سے بہت سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, یہ میرا ہاتھ بٹائے گا, یہ پریشانیوں میں میری معاونت کرے گا. لیکن آج کی اس خبر سے مجھے بڑا رنج اور مجھے بڑا دکھ ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے بے شمار واقعات ہیں. یہ ایک داستان ہے جسے جب تاریخ کا مورخ لکھے گا تو اس کا قلم ایک ایک جگہ پر کانپتا رہے گا. جب آنے والی نسلوں کے قاری اس داستان کو پڑھا کریں گے تو یقین جانیے وہ گھنٹوں گھنٹوں سوچا کریں گے کہ سپاہی صحابہ کے لوگ کیا تھے اور کیا کر گئے. بس بات صرف اتنی سی ہے, جب سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, اس وقت کسی کو اس کی قدر نہیں ہوتی, ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. جب عالم دین درمیان میں ہوتے ہیں, ان کی شخصیت اور ان کے فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, تشنگان علم و عمل ان چشموں پر آ کر فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت کسی کو احساس نہیں ہوتا. جب عالم دین اٹھ جاتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, رات کا سناٹا اور وحشت اور تاریکی چھا جاتی ہے, پھر علماء اور سورج کی قدر معلوم ہوا کرتی ہے. میرے درجنوں بھائی ایسے ہیں جنہیں موت کی سزا, 25-25 سال کی سزا, ایک ایک ساتھی پر 27 مقدمات ہیں. کچھ لوگ تو شہید ہو کر زندہ و جاوید ہو گئے، ان کی جدائی کا غم، ان کے بچوں کی یتیمی، ان کے ازواج کی بیوگی، ان کے احباب، ان کے رشتہ داروں کی پریشانی، یہ الگ مسائل ہیں. لیکن جو لوگ موت و حیات کی کشمکش میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ کہا کرو لیکن اے کاش تمہیں سپاہ صحابہ کے مسائل سے آگہی ہو، تم ساتھ نہ دو تو کم از کم اعتراض تو نہ کرو. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے اور اس کی عنایت ہے. ہم اپنے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ اتنی مصائب، اس قدر پریشانیاں، اس قدر ذمہ داریاں اور اس قدر سختیاں اور ظلم و جبر کے جو پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار عالم اس حالت میں بھی کس طرح ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عنایت کر رہا ہے، اور کس طرح ہم اپنے موقف پر الحمدللہ آج رات کے اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور مجھے اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے یہ امید ہے رب ہمیں اسی موقف پر موت دے دے گا اور ہم کبھی بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. میرے بھائیو، اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. بڑے ہی سادہ طریقے سے، بڑے ہی ٹھنڈے انداز سے، آؤ غور کریں. عوام ہے آؤ، حکمران ہے تو، چھوٹا افسر ہے، بڑا افسر ہے، پولیس کا افسر ہے، انتظامیہ کا افسر ہے، عام میں سے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی کسی شعبہ سے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات پر غور کرے کہ آخر سپاہ صحابہ وہ کون سا پروگرام اور موقف رکھتی ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری دنیا کی مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہے مگر اپنا موقف اور مشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو ہمارے دلوں میں، ہمارے کارکنوں کے ذہنوں میں، ہمارے ورکروں کے قلوب و اذہان میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ وہ ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ان کے جسم کے پرچے توڑ سکتے ہیں، وہ سال آ سال تک جیل کی تاریکیوں میں اور کال کوٹھڑیوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اپنے موقف اور مشن پر سودے بازی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. میرے بھائیو، میں اس تعزیتی موقع پر آپ کے سامنے اسی کی تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے ہی غور کے ساتھ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ آج میری تقریر سماعت فرمائیں، آپ آج میری باتوں کو غور سے سنیں، اور آج میری کسی بات کا نہ میں نے آپ سے جواب لینا ہے نہ آپ جواب دیں، پوری تقریر سن جائیے. تقریر کیسٹ ہو رہی ہے، کل کو جو کیسٹ سنے میں اسے بھی یہ کہتا ہوں کہ پوری کیسٹ سن لے، جو ویڈیو دیکھے میں اسے بھی کہتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھ لے، جو افسر تحریر میں پڑھے میں اسے بھی کہتا ہوں پوری تحریر پڑھ لے پھر کیسٹ سن لے، فوری طور پر اپنے رد عمل کا اظہار نہ کرے، فوری طور پر جوش جذبے میں نہ آئے، فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھائے. آپ آج تقریر سنتے ہیں تو کل، کوئی کیسٹ سنتے ہیں تو دوسرے روز، جب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر بستر استراحت پہ آئے، سونے کی تیاری کرے، تو میں اس سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ صرف 5 منٹ کے لیے میری آج کی ہوئی تقریر کو اس رات کو سوچے. آج آپ میری تقریر سن لیں, میرے موقف کو سن لیجئے, پروگرام کو سن لیجئے, اور وعدہ صرف یہ لینا چاہتا ہوں کہ کل رات آپ غور کریں گے. اس کا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ کل رات آپ غور کریں گے. اس میں صرف 5 منٹ آپ نے جو دلائل میں نے عرض کرنا ہے اس کے اوپر صرف اتنا سوچنا ہے کہ آیا میرے پیش کردہ دلائل حقیقت کے مطابق ہے, سچائی پر مبنی ہے, ان کے اندر 100% صداقت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا دل 100 میں سے 1% بھی میرے دلائل پر شک کرے, آپ کو 1% بھی میرے دلائل کے اندر کوئی شبہ نظر آئے, آپ کو 100 میں سے 1% بھی میرا کوئی بیان کیا ہوا موقف کا حصہ کمزور نظر آئے, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ فوری طور پر قلم اٹھائیے, مجھے خط لکھیے, آپ فوری طور پر فون اٹھائیے, مجھے فون کر لیجئے, آپ فوری طور پر اس سے بڑھ کر اگر چاہتے ہیں کسی جلسے میں مجھے مل لیجئے, چٹ لکھ دیں کہ آپ نے فلاں جگہ تقریر کی تھی, اس میں فلاں حصے کے بر جو کچھ آپ نے کہا تھا میرے خیال کے مطابق وہ واقعے میں نہیں ہے, میں تحقیق اور جستجو کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ وہ غلط بیانی تھی, آپ کسی جگہ چٹ لکھ دیں, کوئی اور ملاقات کے لیے آئے نہ آئے آپ کو وقت دیا جائے گا. اور میں یہاں تک کہتا ہوں, ابھی آپ تقریر سن رہے ہیں, تقریر کے آخر میں میں باضابطہ آپ سے سوال کروں گا, آپ کو وقت دوں گا کہ میرے بیان کردہ موقف میرے دیے ہوئے دلائل میں اگر کسی کو 1% بھی کمزوری نظر آتی ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, آپ میری غلطی پکڑے, اگر میری غلطی ہوئی میں اس کی تصحیح کروں گا, میری غلطی ہوئی میں آپ سے معذرت کروں گا, میری غلطی ہوئی اگر میں اسے تسلیم نہ کروں, میری غلطی ہو میں اس پر معذرت نہ کروں, تو آپ جو آپ چاہیں آپ اس سلسلے میں آزاد ہیں, آپ اخبار میں بیان دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر اعلان کر سکتے ہیں کہ میں نے غلطی کی, اس کو نشاندہی کی, اس نے معافی نہیں مانگی. اور میں آگے چل کر کہتا ہوں اگر آپ کو میرے موقف میں 10% حقیقت نظر نہ آئے, 10% غلط بیانی نظر آئے, آپ بھرے مجمع میں مجھے تقریر کرتے ہوئے کہہ دینا کہ 10 باتیں آپ کی باتوں میں سے غلط تھیں, میں آپ کو شورٹی دے کر کہتا ہوں کہ میں اسی وقت جماعت توڑنے کا اعلان کر دوں گا اور اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دوں گا. میں نے یہ صرف اس لیے عرض کیا کہ آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتے, ہم نے جس موقف پر جان دینے کا فیصلہ کر لیا, جس پروگرام کے لیے ہم اپنے قائدین کا مقدس خون قربان کر چکے ہیں, جس موقف کے لیے ہمارے جوانوں کی جوانیاں جیلوں میں بڑھاپے میں تبدیل ہو رہی ہیں, جس موقف کے لیے ہم نے آرام و سکون کو داؤ پر لگایا ہے, جس موقف کے لیے ہم نے موت و حیات کے فیصلے ختم کر دیے ہیں, رب کعبہ کی قسم وہ موقف اتنا مضبوط ہے کہ پتھر اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے, دریا راستے تبدیل کر سکتے ہیں, زمین میں زلزلہ آ سکتے, موقف میں آپ کو لچک نظر نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, ہمارا موقف یہ ہے, ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اسلام اور کفر کو جمع نہیں ہونے دیتے, اسلام اور کفر کو جمع نہیں ہونے دیتے ہیں. ہمارا پروگرام یہ, ہم سنت اور بدعت کو جمع نہیں ہونے دیتے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم باطل اور حق کو جمع نہیں ہونے دیتے. ہمارا پروگرام یہ ہے ہم کفر اور ایمان کو جمع نہیں ہونے دیتے. کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کہ اسی جمع کو تفریق میں تبدیل کرنے کے لیے, اسی بات کا نکھار کرنے کے لیے, اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے, حق باطل میں تمیز کے لیے, کفر اسلام کی جدا راہیں دکھانے کے لیے, کافر اور مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کے لیے, خبیث اور طیب میں تمیز پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے تمام نبیوں کو اسی لیے بھیجے, لیمیز اللہ الخبیث من التحزب, تاکہ خبیث اور باطل طیب جدا جدا ہو جائیں, حق اور باطل کی راہیں الگ الگ ہو جائیں. جو رب والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں, جو شیطان والے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں, جو قرآن والے ہیں وہ الگ ہو جائیں, جو شیطان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں. باطل ہے تو ایک طرف ہو, حق ہے تو ایک طرف ہو, کفر ہے الگ ہو جائے, حق ہے الگ ہو جائے. اس سے کسی کو ٹھہریے, کسی کو اختلاف ہو, پہلی میری بات سے کہ جتنے نبی آئے وہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے نہیں آئے. وہ ابھی کھڑے ہو کر کہہ سکتا کہ آپ جو باطل ہے. ہمارا موقف کہ حق اور باطل کے اندر تمیز ہم نے کرنی ہے. یہ کام ہمارا نہیں, ہم نے کوئی نیا شروع نہیں کیا. یہ وہ کام ہے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. جس دور میں نبی آئے, کوئی شاید ایسا دور ہو شاد و نادر کہ جس دور میں لوگ رب کو نہ مانتے, لوگوں کی جبین نیاز رب کے سامنے بھی جھکتی تھی اور غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتی تھی, انہیں بھی مشکل کشا اور انہیں بھی مشکل کشا, انہیں بھی حاجت روا اور انہیں بھی حاجت روا, انہیں بھی نفع نقصان کا مالک اور رب کو بھی نفع نقصان کا مالک. رب نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا, ایک ہی کی طرف آؤ, یا ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے آؤ. یہی انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہے. سپاہ صحابہ بھی یہی کہتی ہے کہ کافر ہو تو کافروں سے مل جاؤ, مومن ہو تو مومنوں سے مل جاؤ, درنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا یا پھر سانگ ہو جا, درنگی نہیں چلے گی. کیونکہ آج کا سیاستدان دو منہ رکھتا ہے, آج کے حکمران کو دو رخی پالیسی کا چسکا پڑ چکا ہے, آج کا حکمران اور افسر دو کشتیوں میں پاؤں رکھتے ہیں, آج خدا اور سلم کو راضی رکھنے کا ڈھنگ اپنانے کے نام سیاست ہے. یہ سیاست یہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ضمیر میں پڑ چکی ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سلم بھی راضی ہو, رب بھی راضی ہو, سنی بھی راضی ہو, شیعہ بھی راضی ہو, مسلمان سنی بھی ہو شیعہ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا, سنی مسلمان ہے تو شیعہ نہیں ہے, شیعہ مسلمان ہے تو سنی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بیک وقت جبکہ آج ہمیں کہا جاتا ہے تم افتراق پیدا کرتے ہو, تم انتشار پیدا کرتے ہو, تم جدائی پیدا کرتے ہو, میں کہتا ہوں بالکل کرتے ہیں. ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ہم نے تو بنیاد یہ رکھی ہے کہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ حق باطل میں تمیز یہ رب نے ڈیوٹی انبیاء کے ذمہ لگائی ہے. لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں, حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ دانستہ یا نہ دانستہ, کسی کی سازش میں آ کر یا خود بے وقوفی کی وجہ سے, یا میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رب نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایک بات تمہارے ہاتھوں سے کرا دی. وہ کیا؟ کہ تم نے پانچ پانچ سال کے بچے کو سکول میں الگ الگ بٹھا دیا. سکول میں، کہا تیری دینیات اور ہے، اس کی دینیات اور ہے. پانچ سال کا بچہ لاشعوری طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ جو دین میرا ہے وہ شیعہ کا، جو شیعہ کا ہے وہ میرا. یہ پانچ سال کے بچے کو سپیسا بنے سمجھایا، یہ تو تم ہی نے سمجھایا، تم ہی نے سمجھایا. پانچ سال کا بچہ کہتا ہے کہ اگر اس کا اور میرا دین ایک ہوتا تو کتاب ایک ہوتی، نصاب ایک ہوتا، استاد ایک ہوتا. اس کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے. یہ تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم اس دینیات میں کہتے ہو کہ اسلام کا یہ کلمہ ہے، اس دینیات میں کہتے ہو اسلام کا یہ کلمہ ہے، اس دینیات میں کہتے ہو اسلام کے پانچ ارکان ہیں، اس دینیات میں کہتے ہو اسلام کے چھ ارکان ہیں، اس دینیات میں کہتے ہو ہمارے نبی آخری نبی اور آخری معصوم ہے، اس دینیات میں کہتے ہو ہمارے نبی کے بعد 12 معصوم ہے، اس دینیات میں کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی، وحی ختم ہو گئی، اس دینیات میں کہتے ہو کہ وحی کا تسلسل جاری ہے، اماموں پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس دینیات میں تم کہتے ہو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم ہے، اس دینیات کو کہتے ہو علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا اصل بھی کلمہ کا جز ہے. یہ تمہارا پاگل پن ہے کہ تم نے ایک دین کے دو کلمے بنا چھوڑے ہیں. یہ دیکھیے، ایک باپ کے دو بیٹے ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، پانچ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بیٹے کے دو باپ ہو سکتے ہیں؟ یا تو میرا خیال ہے ان سارے حکمرانوں کے دو دو باپ ہیں. ایک کرسی پر دو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ایک صدارت کی کرسی پہ دو صدر ہو سکتے ہیں. دین ایک ہے، کلمے دو ہیں. دین ایک، کلمے، اگر دین ایک ہے تو کلمے دو کیسے؟ بیٹا ایک ہے، باپ دو کیسے؟ کرسی ایک ہے، امیدوار دو کیسے؟ اگر ایک کرسی پہ دو امیدوار نہیں آ سکتے، ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو ایک دین کے دو کلمے نہیں ہو سکتے. یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے تو یہ کافر، یہ صحیح ہے تو وہ کافر. یہ تو تم ہی نے اصول بنایا، میں اس طرف بھی نہیں جاتا. یہ سارے پودے آپ ہی لائے نے، اور یہ تو اللہ نے لگوایا ان سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا دیا، ان کو پتا بھی نہیں تھا. اب کہتے ہیں اتحاد کرو، اتحاد کرو. کیسے کریں اتحاد؟ تم نے بچوں کو جدا کر دیا، پانچ سال کے بچے کو بتلا دیا کہ اس کا دین اور ہے، تیرا دین اور ہے. یہ بچہ جوان ہو کر اتحاد کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کرے گا اتحاد. اگر اتحاد تمہیں کرانا مقصود ہوتا، اور آج ایران اور شیعہ چیز چیز کر کہہ رہے ہیں اتحاد کرو اتحاد کرو، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ نصاب الگ کر لو؟ جب ایک نصاب تھا، ایک دینیات پڑھائی جاتی تھی، شیعہ بچہ بھی پڑھتا تھا، سنی بھی پڑھتا تھا، اس وقت تم نے پریشر ڈالا، کوشش کی کہ الگ الگ ہو، اور اب الگ الگ ہو گئی. اب کہتے ہو ایک ہو جاؤ. ایک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ دینیات وہی پڑھو جو سنی بچہ پڑھتا ہے، عقیدہ وہی رکھو جو سنی رکھتا ہے، نظریہ اسی پڑھاؤ جو سنی نظریہ رکھتا ہے، کلمہ وہی پڑھو جو سنی پڑھتا ہے، بنیادیں اتنی سمجھو جو سنی سمجھتا ہے، پیغمبر کو خاتم المعصوم، خاتم الرسول سمجھو، وحی کا سلسلہ بند سمجھو، امامت کے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ، قرآن کو لا ریب لا شک غیر مبدل اور محفوظ کتاب تسلیم کرو، اور متعتقیہ کے بیداری کا اعلان کرو. باقی عقائد واصلہ کو چھوڑ کر انہی عقائد پر آؤ جو سنی بچہ پڑھتا ہے، تو تم ہم ایک ہے. اور عقیدہ نظریہ کی جدائی کے بعد، کلاسوں کی جدائی کے بعد، نصاب کی جدائی کے بعد، استادوں کی جدائی کے بعد، پھر کہو کہ ایک ہو جاؤ، اب ایک نہیں ہوں گے. تھوڑا پلا ہوئے، ٹھہریے ٹھہریے او میاں کروا لینے ہیں تو ہونے کیوں
گل حکمرانہ کے خلاف ہو رہی ہے انہیں
یاد
نارا
طریقے
اور یار تھی میری ایم این اے شپ کرا دو گے چلو یار میں ایم این اے ہوں میری گرانڈا بند ہو گئی میں ایم این اے ہوں میری گرانڈے بند ہو گئی ہیں میرے لیے بڑی پریشانی ہے خدا کا نام مانو نواز شریف کو معاف کر دو اب معاف کر دیں گے اب میں کیا کروں سی آئی ڈی والے لکھنے عوام میں معاف نہیں کرتی میرے بھائیو اگر نواز شریف کل اخبار میں یہ بیان دے دے کہ میں نے سنی اور شیعہ کو دونوں کو مسلمان کہا ہے اور مسلمان ایک ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے عقائد میں جدائی ہے دونوں کی بنیادیں الگ ہیں دونوں کا نظریہ الگ ہے دونوں کے راستے الگ ہیں مجھ سے غلطی ہوئی میں بھول گیا اب میں کہتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے ایک مرتد ہے میں اعلان کرتا ہوں کل نواز شریف چلو یہ کہہ دے کہ سنی کافر ہے مسلمان شیعہ ہے یہی کہہ دے ہم اس کی جان چھوڑ دیں گے نہیں پھر نہیں لگائیں گے اچھا اے میرا وعدہ کرو جی نواز شریف سنیا نو کافر کہہ دے تو شیعہ نو مسلمان کر دے آپ لعنت لونت نہیں کر دے ہاں لعنت نہیں نہیں میں لکھ کر دیتا ہوں نہیں کریں گے میرے بھائیو آگے چلیے پوری محفل کہیں اس کا نشانہ نہ بن جائے اور یہ ہماری عادت کے بھی خلاف ہے ہم نے کبھی بھی مذاق میں نہ اپنی تقریر کو لطیفوں کی نظر کی ہے ہم نے ہر وقت جب سے اس اسٹیج پر آئے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی متانت کے ساتھ قبر حشر کو سامنے رکھ کر اور ہر بڑی سے بڑی محبوب چیز کو سامنے رکھ کر یہاں تک اپنی زندگی اور موت کو سامنے رکھ کر اور ہر تقریر اپنی تقریر آخری سمجھ کر اس نیت کے ساتھ کی ہے کہ شاید آئندہ موقع ملے یا نہ ملے ہم چلے جائیں لیکن ہماری بیان کردہ موقف اور پروگرام پر کسی شخص کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے میرے بھائیو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا پروگرام اور موقف کیا ہے حق اور باطل میں تمیز کفر اور اسلام کی راہیں جدا جدا کافر اور مسلمان کو ایک دوسرے سے الگ کھڑا کرنا یہ سپاہ صحابہ کا موقف اور پروگرام ہے اور یہ صرف ہمارا نہیں اگر اس کا نام تقریب کاری رکھو گے اس کا نام مذہبی منافرت رکھو گے اس کا نام دہشت گردی رکھو گے تو ہم بڑے سادہ لفظوں میں بڑے محبت بھرے انداز میں تم سے کہیں گے کہ پھر نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہیں کیا کہو گے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہیں کیا کہو گے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہیں کیا کہو گے اگر وقت کا کلیم فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اگر وقت کا نوجوان اپنی قوم کو للکا کے کہتے کہ رب کو بھی معبود سمجھو بتوں کو بھی سمجھو یہ نہیں ہو سکتا اور وہ مخالف قوم کا کافر قوم کے معبودان باطلہ کا اپریشن کر دیتے کسی کی ٹانگ اڑاتے کسی کا ناک کاٹتے کسی کا کان توڑتے کسی کا بازو کاٹتے تو میں جرات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سبھاش چوبا کفر کے معیار توڑے گی سبھاش چوبا کفر کے شعاروں کو پابند خاص کرے گی میرے بھائیوں اب آگے سے ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں بھائی بھائی ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی گاڑی دو پہیوں پہ چل رہی ہے اس کا ایک پہیہ سنی ہے اور دوسرا پہیہ شیعہ ہے ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی روشنی جو جگمگا رہی ہے
وہ دو تاروں کی وجہ سے، ایک ٹھنڈی تار ہے ایک گرم ہے، تو اسلام کا جو بلب جو ٹیوب روشن ہے اس کی ایک تار سنی ہے ایک تار شیعہ ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بنانے میں سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر، دونوں مذاہب، دونوں گروہوں نے حصہ لیا ہے، لہذا بنانا پاکستان کا اور وہ اسلام کے لیے بنانا، شیعہ اور سنی کا مل کر بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایک ہیں. گاڑی کا دو پہیوں پہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دونوں پر محیط ہے. اور اسی طرح یہ کہنا کہ یہ دونوں اسلام کے بازو ہیں، یہ دونوں اسلام کی شاخیں ہیں، یہ دونوں اسلام کا حصہ ہیں، میں اس بات کو انکار کرتا ہوں. میں اس بات کو اپنے دلائل کے ذریعے سے، اپنے موقف اور پروگرام کی وضاحت کے لیے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ سوچ غلط ہے، یہ مثال غلط ہے. اور ایسی مثال دینا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے. اسلام کی گاڑی شیعہ سنی پر تب چلتی جب دونوں پہیے برابر کے ہوتے، دونوں پہیے ایک دھات کے ہوتے، دونوں پہیے ایک ڈدار کے ہوتے، دونوں پہیے ایک رفتار سے چلتے، دونوں پہیوں کا ہینڈل ایک ہوتا، دونوں پہیوں کا ڈرائیور ایک ہوتا، دونوں پہیوں کا انجن ایک ہوتا، دونوں پہیوں کا پیٹ ایک ہوتا. یہ دو وہ پہیے نہیں ہے کہ جنہیں تم گاڑی پہ تصور کر لو. سیاح الگ چیز ہے، سنی الگ چیز ہے. سجت صف کا نام ہے، سنیت ایمان کا نام ہے، سجت طرح کا نام ہے، سنیت صداقت کا نام ہے، سجت اسلام کا نام ہے، سجت کف کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سجت باطل کا نام ہے، سنیت حق کا نام ہے. اس لیے اسلام کی گاڑی دونوں پہ چڑھے گی تو ٹوٹ کر رہ جائے گی، منزل پر نہیں چل سکتی. چڑھے گی تب چڑھے گی جب بریلوی دیوبندی علیہ حدیث کو تم انہیں پہیے بنا لو، مالکی شافعی حنبلی کو پہیے بنا لو، جن کا موقف ایک ہے، پروگرام ایک ہے، اصول ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، رب ایک ہے، صحابہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، سگائے ایک ہے. جب سب کچھ ایک ہے تو گاڑی چلے گی، جب سب کچھ جدا جدا ہو گاڑی چلتی نہیں، تباہ ہوگی. میں نے عرض کیا گاڑی چلنے کے لیے پہیوں کا سائز برابر ہونا اور دونوں پہیے ایک دوسرے سے ملتے ضروری ہیں، نہیں ضروری ہے. ایک پہیا دس فٹ کا، ایک فٹ کا، گاڑی چل جائے گی؟ ایک لکڑی کا، ایک لوہے کا، گاڑی چل جائے گی؟ ایک کا ہینڈل ایک کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہینڈل دوسرے کے ہاتھ میں، ایک کا گیئر ایک لگائے دوسرے کا دوسرا لگائے، گاڑی چل جائے گی؟ گاڑی نہیں چل سکتی. آؤ دیکھو، اسی پہ تصور کر لو، کیا شیعہ اور سنی میں مماثلت ہے؟ نہیں. شیعہ اور سنی کا اختلاف سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے. سنی مسلمان مومن اس ذات کو وحدہ لا شریک مانتے، مشکل کشا اور حاجت روا، نہ بھولنے والا، نہ اونگنے والا، نہ دھوکہ دینے والا، نہ وعدہ کی مخالفت کرنے والا، اور نہ اپنے بندوں سے ڈرنے والا، نہ اپنے بندوں کے تابع ہونے والا. سنیت مسلمان مومن رب کے بارے میں عقیدہ رکھتے، علی کل شین قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کسی کو جات نہیں کہ اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرے. یہ اللہ کے بارے میں. شیعہ کہتا ہے رب ڈر جاتا ہے، رب کو بدا ہو جاتا ہے، رب کے فیصلے بدل جاتے ہیں، رب اپنے فیصلوں پہ پشیمان ہوتا ہے. مشکل کشائی اس نے علی کو بھی دے دی ہے، حاجت روائی میں علی کو شریک کر لیا ہے، اس کے علم غیب میں 12 امام بھی شریک ہیں، اس کی حلال کردہ چیز کو امام حرام کر سکتا ہے،
اس کی حرام کردہ چیز کو امام حلال کر سکتا ہے. کوئی اس کے حکموں کے مطابق نیکی کرے, اس کے حکموں کے مطابق اطاعت کرے, اس کے حکموں کے مطابق فرما برداری کرے, لیکن وقت کا امام اس سے ناراض ہے, وقت کا امام اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھتا, وہ لاکھ رب کی عبادت کرے وہ بخشا نہیں جائے گا. شریعت کہتی ہے کہ جنت کی تقسیم رب کے ہاتھ میں نہیں, اماموں کے ہاتھ میں ہے. شریعت کہتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے تابع فرمان نہیں بلکہ اماموں کے تابع فرمان ہے. مجھے بتلاؤ, رب کو مجبور کہنے والے, رب کو بھول جانے والا کہنے والے, رب کو بندوں کے تابع قرار دینے والے, رب کی حرام کردہ چیزوں کو بندوں کو اختیار دینا کہ وہ حرام کر سکتے ہیں, اور رب کے علم میں بندوں کو شریک کرنے والے, رب کی زمین پر حکومت پر اقتدار پر اماموں کو شامل کرنے والے, رب کی توحید کے مشکل کشائی سے حاجت روائی سے الہ معبود سے اس کی اقتداریت کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے, اور سنی اللہ کی وحدانیت کا پہیا برابر برابر ہے, جنس ایک ہے, اتفاق ہے, ہینڈل ایک ہے, انجن ایک ہے, پاور ایک ہے. پہلی پاور سپر پاور کون؟ سپر پاور کون؟ تیرا میرا عقیدہ سپر پاور اللہ ہے, شیعہ کا عقیدہ نہیں. امام وہ سپر پاور ہے جو رب کے حلال و حرام کو بھی بدل سکتا ہے. تو نے اور میں نے سپر پاور رب کو کہا, شیعہ نے رب سے بھی بڑی سپر پاور اماموں کو کہا. جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ الگ الگ راستے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آگے چلیے, رب نے جو کتاب بندوں پر نازل کی اس کتاب کے بارے میں تیرا میرا عقیدہ یہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول پر نازل کی ہے, یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ لے لی ہے, یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کا لفظ کوئی نہیں بدل سکتا, جس کے احکام کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, جس میں کمی بیشی نہیں آ سکتی, جس میں تغیر تبدل رونما نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ دنیا ساری مل کر اسے بدلنا چاہے تبدیل نہیں کر سکتی, دریا برج کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتی, جلا دینا چاہے محب نہیں کر سکتی. یہ قیامت تک کے لیے آئی ہے, قیامت تک رہے گی, قیامت کے بعد رہے گی. یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت جنت میں رب کرے گا, جس کی تلاوت جنت میں اللہ کی ذات خود کرے گی, خود کرے گی. یہ تیرا اور میرا عقیدہ ہے. شیعہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے کتاب بھیجی وہ ایک شخص حضرت علی نے لکھی, لکھنے کے بعد حضور کی وفات ہوئی, وہ ابوبکر عمر کے پاس لے کر آئے, ہذا کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب ہے, میں نے اسے جمع کیا ہے جس طرح رب نے اتاری تھی, یہ دو درختوں کے درمیان موجود ہے, یہ 17,000 ایتوں پر مشتمل ہے, یہ 17 گز لمبی کتاب موجود ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. جب حضرت علی یہ لے کر آئے تو حضرت عمر نے اس کو پاؤں کی ٹھوک کر مار کے کہا, لے جاؤ, لا حاجت لنا فی, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسے نہیں مانتے, ہم اس کے مقابلے میں نئی کتاب بنائیں گے, ہم اس کے مقابلے میں اور قرآن لائیں گے, ہم اس کے مقابلے میں اور کتاب ترتیب دیں گے. حضرت علی نے اس کو سمیٹ کر گھر میں رکھ لیے اور کہا, واللہ ما رأیتموہ من بعدی ابدا, اللہ کے قسم تم اس کے بعد اس کو نہیں دیکھو گے. وہ اماموں کے پاس چلتی رہی, پہلے سے دوسرے سے تیسرے, یہاں تک کہ 11 کے پاس آئی, 11 نے 12 کو دی, 12 لے کر پہاڑ میں غائب ہو چکے. اصلی کتاب دنیا سے اوجھل ہو چکی ہے, اصلی کتاب کا وجود مفقود ہو چکے, اصلی کتاب کی کوئی کتابت نہیں ہے, اس کی کوئی فوٹو سٹیٹ نہیں ہے, پوری دنیا اصلی کتاب سے محروم ہو چکی ہے. وہ آخری امام جو غائب ہو چکے, وہ آخری زمانے میں آئے گا, اس کتاب کو ظاہر کرے گا, اس کتاب کی تلاوت کرے گا, مگر شریعت اور حکومت, مگر سنت اور پیغمبر کی ہر نبوت پر اس اپنے ظہور کے بعد عمل پیرا ہونے کی بجائے, کتاب کے آ جانے کی بجائے, اس کی تلاوت کے بعد, اس کی تشہیر کے بعد بھی ہمارا امام آئے گا تو حکومت اس شریعت کے مطابق کرے گا جو شریعت داؤد لائے تھے. اصلی قرآن لا کر بھی اس کے مطابق حکومت نہیں کرے, حکومت پھر بھی داؤد علیہ السلام کی شریعت پر ہوگی. اور اصلی کتاب دیکھنا لوگوں کو اس وقت نصیب ہوگی آج نہیں. اور اس کے مقابلے میں موجودہ کتاب اس کے بارے میں سید کہتی ہے یہ کتاب ہے ہم اسے نہیں مانتے, یہ کتاب ہے جسے آپس میں بیٹھ کر تبدیل کر لیا گیا ہے, یہ کتاب ہے جسے معاذ اللہ نقل کفر کفر لباشت یہاں تک لکھ دیا گیا. سنیو مسلمانوں, علماء کرام, طلباء حدیث, سنی مسلمانوں, سید کی جہد دیکھو, اس کی ہمت دیکھو, اس کی جفاحت دیکھو اور اپنی غفلت بے حسی پہ ماتم کرو. سید نے آج اس قرآن کے بارے میں کسی کتاب میں کچھ کہا ہوتا, کسی رسالے میں کہا ہوتا, کتابچے میں کہا ہوتا, میرے ملک چاہ کر کسی اور ملک میں بیٹھ کر کچھ کہا ہوتا اور اسے برداشت کر لیا جاتا. سید نے تیرے ملک میں, تیرے شہر میں, تیرے صوبے میں بیٹھ کر قرآن پاک کے بارے میں کسی کتاب میں نہیں, رسالے پہ نہیں, کتابچے پہ نہیں, نہیں نہیں, قرآن کے حاشیے پر سید نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے شراب خور خلفاء کے لیے لکھا گیا ہے. میں آپ کی توجہ اس کفر کی طرف کرانے سے پہلے شیعت کی اس جرت پر کراتا ہوں کہ شیعت نے یہ کفر عام کتاب میں لکھا ہوتا تب بھی ہمارے لیے مر مٹنے کی بات تھی, تب بھی ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ تھا, تب بھی ہمارے لیے غیرت کا مسئلہ تھا. لیکن شریعت کی جرت یہ ہے کہ اس نے رب کے قرآن کو قرآن کے حاشیے پر جھٹلایا, رب کے قرآن کو قرآن کے حاشیے پر جھٹلایا. جائیے آپ کو اور کتاب ملے یا نہ ملے, غیرت کا مسئلہ تھا لیکن شریعت کی جرت یہ ہے کہ اس نے رب کے قرآن کو قرآن کے حاشیے پر جھٹلایا, رب کے قرآن کو قرآن کے حاشیے پہ جھٹلایا. جائیے آپ کو اور کتاب ملے یا نہ ملے, اور آپ کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے, صبح راول پنڈی چلے جائیے, اٹک میں تلاش کر لیجئے, ترجمہ فرمان علی مل جائے گا, ترجمہ مقبول مل جائے گا. یہ دونوں آپ کو مختلف شہروں سے شائع شدہ قرآن پاک کے ترجمے کے نام سے, قرآن پاک کی تفسیر کے نام سے یہ دکانوں پر دستیاب ہیں. ذرا غور تو کر, ایک عام شہری, عام دیہاتی, عام سادہ مسلمان اس نیت کے ساتھ کہ میں رب کے قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں, رب کے قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں, اس کا ترجمہ پڑھ کر اللہ کے اس قرآن کے بے سب کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہوں, قرآن پاک کے ترجمے کے لیے, قرآن پاک کی تفسیر کے لیے شاہ کے رخ کرتے, اسے نہیں پتا کہ مفسر کون گزرے, اسے نہیں معلوم کہ محدث کون گزرے, اسے نہیں معلوم کہ فقیہ کون گزرے, اسے نہیں معلوم کہ علامہ کون تھا. وہ تو دکان پر گئے, اس نے کہا مجھے قرآن کا ترجمہ چاہیے, مجھے قرآن کی تفسیر چاہیے. اس کے سامنے بہت ساری کتابیں لا کر رکھ دی گئی کہ یہ فلاں کا ترجمہ ہے, یہ فلاں کا ترجمہ ہے, یہ فلاں کی تفسیر ہے, یہ فلاں کی تفسیر ہے. وہ ایک چیز کو اٹھاتے, اسے دیکھتے, دیکھنے کے بعد پوچھتے اس کا حلیہ کیا ہے, جواب ملتے 200 روپئے, 500 روپئے, 600 روپئے ہے. لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہتی جب وہ دیکھتے خوبصورت ٹیکسٹ ہے, خوبصورت لفظ ہے, خوبصورت کتابت ہے, خوبصورت چھپائی ہے, خوبصورت کاغذ ہے, خوبصورت جلد ہے, اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں یہ شاہ کیا گیا ہے, اور قیمت دریافت کرتے 50 روپئے ہے, ہدیہ معلوم کرتے 20 روپئے ہے. وہ خوش ہوتے کہ کسی صاحب خیر نے, وہ خوش ہوتے کسی درد مند مسلمان نے, وہ خوش ہوتے کسی اچھے آدمی نے قرآن کی تفسیر شاہ کرا کر غریبوں تک پہنچانے کے لیے مفت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیے. وہ اسے تھوڑے پیسوں کی وجہ سے خوبصورت سمجھ کر, اچھا کاغذ دیکھ کر, اچھا ٹائٹل دیکھ کر, اچھی کتابت دیکھ کر اور تھوڑے ہدیے میں وہ لے کر گھر میں آتے. گھر میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر جب تنہائی میں اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور قرآن کے اولین صفحات پر, قرآن کی شروع کی آیات پر اس کی نظر پڑتی ہے, وہ حاشیے میں دیکھتے کہ لکھنے والے مفسر نے لکھا, لکھنے والے تفسیر کرنے والے مفسر نے لکھا, محدث نے لکھا, حافظ سلمان اور مقبول دہلوی نے لکھا. وہ کہتے کہ وہ پڑھنے والے جو قرآن تیرے ہاتھ میں ہے جس کی تو تلاوت کر رہا ہے, یہ وہ قرآن نہیں ہے جسے رب نے اتارا تھا, وہ قرآن مہدی کے پاس ہے اور اس قرآن میں کفر کے ستون موجود ہیں.
کافر, 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 کافر,
رب کا قرآن، رب کا قرآن ہے. پڑھتے پڑھتے جب وہ آتے ہیں کس پارے میں، جب وہ 21 پارے میں، جب وہ 22 پارے میں آتے ہیں، جہاں پروردگار عالم فرماتے ہیں یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کا ذکر ہے تو وہاں پر لکھ دیتے، کہتے یہ آیت اس جگہ کی نہیں ہے، کسی خاص مقصد کے لیے یہاں داخل کی گئی ہے، یہ آیت کسی اور جگہ کی ہے، یہاں کسی مقصد کے لیے، فائدے کے لیے فکس کی گئی ہے. اور یہاں تک کہ 18 پارے میں لکھتے جہاں قرآن کہتے کہ پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، نہ پاک بیویاں نہ پاک مردوں کے لیے ہے. قرآن یہ اعلان کرتے کہ جب ایسا پاک پیغمبر کے گھر میں ہے، جب پیغمبر پاک ہے تو ایسا پاک ہے، پیغمبر طیب ہے تو ایسا طیب ہے، پیغمبر معصوم ہے ایسا محفوظ ہے، پیغمبر پہ کوئی تہمت نہیں تو ایسا پہ کوئی تہمت نہیں، پیغمبر کے جسد پر کوئی نپاکی نہیں تو ایسا کے جسد پر کوئی باقی نہیں، پیغمبر کے جسد پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو ایسا کے جسد پر تومت نہیں رکھ سکتی. وہ نیچے رکھتے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ حضور کی ساری بیویاں پاک تھی، بلکہ بات ایسی بھی تھی جو کہ پیغمبر کے ساتھ تعلق کے باوجود، پیغمبر کی بیوی کے باوجود، پیغمبر کی زوجہ کے باوجود کہتے وہ نہ پاک تھی. میرے بھائیوں میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے غور اس بات پر کرو کہ یہ کفر قرآن کے حاشیے پر ہے، یہ کفر رب کے قرآن پر کتابت ہے، یہ جرت کہ لوگ قرآن پر بھی جرت کر گئے، لوگوں نے قرآن کو بھی نہ چھوڑا. جب قرآن پر ازواج پیغمبر کو گالی دی جائے، جب قرآن پر پیغمبر کے صحابہ کو جھٹلایا جائے، سنیو سنیو، جب قرآن کے حاشیے پر قرآن کی عظمت کا، عصمت کا انکار کر دیا جائے، بتلاؤ پھر زندگی کیا زندگی ہے؟ اے کاش یا ہم مر جائیں یا دشمن قرآن نیست و نابود ہو جائے. جرات دیکھیے، عام آدمی پڑھتا ہے، عام سادہ آدمی، وہ اس کفر کو پڑھ کر یہ کہے گا کہ یہ غلط کہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ رب کے قرآن کے حاشیے پر یہ کفر، وہ نہیں سوچ سکتا. وہ پورے تفسیر کا مطالعہ کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بنتا چلا جائے گا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بنتا چل جائے گا یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بنے گا اس قرآن میں کفر کے ستون ہے، ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بنے گا کہ شراب خور خلفاء معاذ اللہ یہ قرآن لکھا ہے. بتلاؤ یہ کوئی چھوٹی آفت ہے؟ یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ یہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر کوئی معمولی حملہ ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کے خلاف ایک لفظ لکھ دیا جائے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. میں آج کی بات آپ کو بتلاتا ہوں، آج جب قومی اسمبلی میں کاروائی کا آغاز ہوا، سیلاب کے اوپر بحث ہوئی کہ سیلاب کی تباہ کاری کا ذمہ دار کون ہے، پہلے وزیر وابڈہ نے بیان دیا، اس کے بعد حزب اختلاف کی طرف سے بیان شروع ہوئے، میری باری آنے والے تھی کہ درمیان میں اخبار کے صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا، وہ بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے. ہم نے کہا یہ کیا وجہ ہے، تو جواب میں پتا چلا کہ ایک صحافی نے موجودہ حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف، ایک صحافی نے حکمرانوں کی لوٹ گھسوٹ کے خلاف، ایک شاعر نے حکمرانوں کی بدقماشیوں بد کرداریوں کے خلاف ایک نظم لکھی ہے. حکومت نے اس صحافی کو، اس شاعر کو گرفتار کر کے اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا دیا ہے، اس لیے صحافی بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس لیے صحافی بائیکاٹ کر رہے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ مقدمہ ختم ہونا چاہیے، تو حکومتی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ معمولی بات ہے، ہم کیسے معاف کر دیں، اس نے تو جمہوریت کے خلاف فوج کو اکسایا ہے، اس نے حکمرانوں کی ذات یاد پر حملہ کیا ہے، اس نے ہمارے خلاف نازیبہ الفاظ کہے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کیا ہے، اس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اس پر بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے. تو میں نے کہا ظالمو اب بات تمہاری سمجھ میں آنی چاہیے. تم اپنے ٹکے ٹکے کی ذات کے لیے, تم اپنی شخصیت کے لیے اتنے غیرت مند ہو, کوئی تمہارے خلاف بولے تو بغاوت کا مقدمہ ہے, کوئی قرآن کے خلاف بولے, صحابہ کے خلاف بولے, اس پر تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا. اگر تمہیں اپنی ذات پیاری ہے, ہمیں صحابہ کے خاص پیارے ہیں. اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے ان کی غیرت دیکھو. اب کوئی نہیں کہتا کہ فرقہ واریت ہے, اب کوئی نہیں کہتا کہ جی برداشت کرو. ہم کہتے ہیں شیعہ نے یہ بکواس کی ہے. افسر بڑے پیار سے کہتا ہے او جی وڈا دل کرو, وڈا دل کرو, برداشت کا مادہ پیدا کرو. کوئی نہیں جی دس ہی دن ہوں نے, تحمل پیدا کرو, دس دن ہونا دے باقی سارے تو آڈے. اور جیسی جلسہ کریے تو ہو نہیں دینا. جدو محرم کا مہینہ ہے جی دس دن ہونا دے باقی سارا سال تو آڈے. ساڈا چنگا سال ہے, فتح جنگ جلسہ نہیں ہو سکتا, جلسے کی اجازت نہیں, رکاوٹ دیا کوششیں, باقی سارا سال ساڈا ہے. جی تسی انہوں نے کچھ نہ کہو. وہ صحابہ کو کافر کہیں کوئی بات نہیں, وہ قرآن کو بدلا کہیں کوئی بات نہیں, وہ اماموں کو رب سے سپر پاور کہیں کوئی بات نہیں, وہ رب کو بندوں کے تابع کہیں کوئی بات نہیں, وہ قرآن کو شراب خوروں کی کتاب کہیں کوئی بات نہیں, وہ قرآن میں کفر کے ستون قرار دیں کوئی بات نہیں. یہ تو بات کوئی نہیں. اور اگر ہم انہیں کافر کہہ دیں مقدمہ ہو گیا, ہم وزیر اعظم پہ لعنت کر دیں مقدمہ ہو گیا, ہم ایچ ایس ایچ او کی شان میں گستاخی کر دیں مقدمہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب قرآن صحابہ نبی ان کی کوئی بات نہیں. اور تم ایسے پھنے خان آگے تمہاری بڑی بات ہے, میں تم سب کو صحابہ کی جوتیوں پہ قربان کرتا ہوں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنے لیے غیرت مند, صحابہ کے لیے بے غیرت, اپنے لیے قانون کا تحفظ, صحابہ کے لیے قانون خاموش. تمہاری ذات آئے تو بغاوت. بات نواز شریف کی آئی, اتفاق فاؤنڈری کی آئی, مقدمہ کے ملک کا باغی ہے. بات صحابہ کی آئے گی, مقدمہ ہے کہ اسلام کا باغی ہے. تم ملک کی بغاوت کہتے ہو, ہم صحابہ کے دشمن کو اسلام کا باغی کہتے ہیں. میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے ساتھ یہ حشر ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ آخری معصوم نہیں, وہی ان پہ ختم نہیں ہوئی, شریعت ان پہ ختم نہیں ہوئی, ان کے بعد 12 معصوم ہیں, جبریل اسی طرح آتا رہا, وہی اسی طرح لاتا رہا, احکام تبدیل ہوتے رہے, اور اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھتا رہا, امام نبیوں سے آگے جاتے رہے. مجھے بتلاؤ اس سے بڑھ کر ختم نبوت کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وقت کے عظیم سیاستدان اور ان جیسا بر صغیر میں شاید آج تک مانے کوئی محدث, کوئی فقیر, کوئی مفسر پیدا نہیں کیا. اور اتنے بڑے سیاستدان کہ آج کا دینی سیاستدان بھی فکر ولی اللہ ہی کا نام لے کر سیاست میں قدم رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خام میں
سبحان اللہ
زیارت ہوئی. زیارت میں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے شیعہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہیں, یہ بے ایمان ہیں, یہ مرتد ہیں, یا یہ مومن مسلمان ہیں. کیوں؟ اگر حضور فرما دیتے بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا خواب حجت نہیں ہے, خواب دلیل نہیں ہے, خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ ولی اللہ عقیدہ امامت پڑھ لے تجھے پتا چل جائے گا. تو خود مشاہدہ کر. پیغمبر کا ارشاد ہے, پیغمبر کا اشارہ ہے, حضرت ولی اللہ کو بھی ہے, آپ سب کو بھی ہے, آنے والی امتوں کو بھی ہے کہ تم عقیدہ امامت پڑھ لو, مشاہدہ کر لو, خود مطالعہ کر لو, خود تحقیق کرو, خود جستجو کرو, تمہیں پتا چل جائے گا یہ کون ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں صبح کو اٹھا, میرے ذہن میں پیغمبر کا قول گردش کر رہا تھا, حضور کا فرمان مجھے یاد تھا, میں نے شیعہ کی کتب منگوائی, ان کو سامنے رکھا, شیعیت کا مطالعہ شروع کیا، عقیدہ امامت کو پڑھا، میں جیسے جیسے عقیدہ امامت کو پڑھتا جاتا تھا میرا دل گواہی دیتا جاتا تھا کہ ولی اللہ اس دھرتی پر شیعہ سے بڑھ کر ختم نبوت کا کوئی منکر نہیں ہے. ختم نبوت کا سب سے بڑا منکر کون ہے؟ یہ کس نے کہا؟ شاہ ولی اللہ نے کہا. آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی مفتی ولی اللہ سے بڑا مفتی ہے؟ آج کا کوئی محدث شاہ ولی اللہ سے بڑا محدث ہے؟ آج کا کوئی سیاستدان شاہ ولی اللہ سے بڑا سیاستدان ہے؟ آج کے حالات کی نزاکت دور ولی اللہ ہی سے زیادہ حالات نازک ہیں؟ آج کا دور اس دور سے زیادہ نازک نہیں ہے؟ آج کا سیاستدان ان سے بڑا سیاستدان نہیں ہے؟ آج کا فلسفی ان سے بڑا فلسفہ نہیں جانتا؟ آج کا کوئی مفتی محدث ولی اللہ سے بڑا مفتی نہیں ہے؟ جب ولی اللہ فرماتے ہیں عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اقتراع کرتا، چاہیے تو یہ تھا لبیک کہتا میں تجھے دعوت دیتا ہوں، اگر اب بھی نہیں مانتا عقیدہ امامت کا مطالعہ خود کر، تیرا دل نہ کہے تو میرا گریبان پکڑ لے. کوئی سیاستدان، میں اس موقع پر کہہ دیا تھا، کوئی سیاستدان اگر شیعہ کو کافر نہیں کہتا، کہتا میں تو نہیں کہتا، میں بڑا محتاط ہوں، اس سے صرف ایک بات کہنا ہے کہ آپ نے عقیدہ امامت پڑھا، اس سے صرف ایک سوال ہے، آپ نے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا؟ اگر وہ کہے پڑھا ہے تو کہو، حلف اٹھا کر کہو کہ عقیدہ امامت پڑھا ہے اور اب بھی انہیں میں ختم نبوت کا قائل سمجھتا ہوں، رقم اٹھا کر کہو. کوئی سیاستدان اگر عالم دین ہوگا، مذہبی رہنما ہوگا، دینی لیڈر ہوگا، یا اس نے مطالعہ ہو، میرا دل کہتا ہے وہ شیعہ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا. لوگ کہتے ہیں فلاں نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، تو میرا کب یہ دعویٰ ہے کہ ہر عالم دین نے ہر علم پہ عبور حاصل کر لیا؟ ممکن ہے اس دور میں انہیں کتابیں میسر نہ آئی ہوں، اس دور میں وہ انگریز سے جنگ کر رہے تھے، بہار کا سلسلہ جاری تھا، اس کی قوت کو پارا پارا کر کے اسے ایشیا بر صغیر سے نکالنا مقصود تھا، مجاہدین تھے، جہاد میں ہر وقت سینا سپر تھے، انہوں نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، عقیدہ امامت نہیں پڑھا ہوگا، صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا، قرآن کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا. نہیں پڑھا تو نہیں کہا، نہیں پڑھا تو یہ تو ویسے ہی بات ہے جیسے میں اقرار کرتا ہوں، سیدھی بات ہے، میں نے ہندوؤں کا مذہب نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا ان کا کیا مذہب ہے، سیدھی بات ہے. مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ سکھوں کا کیا مذہب ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجوسیوں کا کیا مذہب ہے، مجھے نہیں پتا. اب کل اگر کوئی کہے کہ اگر سکھ کافر ہوتا تو وہاں سے متارک نہ کہتا،
بڑے جرت مند تھے،
انہوں نے سکھوں کو تو بڑی کافر نہیں کہا، کافر کا مطلب ہے کہ ان کے دلائل سے تو کافر نہیں کہا، ان کے تو اتنا پیچھے نہیں پڑے، ان کا تو انہوں نے کبھی کوئی دلیل بیان نہیں کی، ان کے مطلب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، زیادہ سکھ مسلمان ہو گئے، مجوسی مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں، ایک آدمی کی طبیعت نہیں ہے، ایک آدمی کو موقع نہیں ملا، ایک آدمی کا یہ میدان نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ فلاں نے نہیں کہا، یہ کوئی بات ہے؟ اس کی کوئی بات نہیں. اور میں اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، اگر 1400 سال کی کتابیں یہ ثابت کر دیں کہ شیعہ مسلمان ہے، اور شیعہ کی کتاب پڑھ کر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہے، لیکن اس دور میں جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اس دور میں جو شیعہ کی تصنیفات ہیں، اس دور میں جو شیعہ کے مجتہد ہیں، اس دور میں جو شیعہ کے لیڈر ہیں، اس دور میں جو شیعہ کے علماء ہیں، اس دور میں جو شیعہ کے مقتدا ہیں، وہ اس دور میں اپنے عقیدے اور نظریے کا پرچار ان کتابوں کے مخالف ہو کر وہ کرتے ہیں جسے ہم پیش کرتے ہیں، ہم یہ کہیں گے وہ مسلمان تھے، یہ کافر ہے، وہ مسلمان تھے اور یہ. پھر یہ کہ فلاں نے نہیں کہا، تم کیا بات کرتے ہو، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، وہ قبر سے اٹھیں, اٹھ کر عقیدہ امامت کا اعلان کریں, وہ قبر سے اٹھیں قرآن کی عصمت کا انکار کریں, وہ قبر سے اٹھیں اور اٹھ کر رب کی توحید کا انکار کریں. میں کتابیں تلاش نہیں کروں گا, میں حوالے تلاش نہیں کروں گا, جب وہ کہیں گے میں سب کا فتویٰ تلاش کروں گا. کیا بات کرتے ہو, فلاں نے نہیں کہا, فلاں نے نہیں کہا, کہا ہو یا نہ کہا ہو, آج جو کفر آ رہا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں, جو یہ پک رہے ہیں, ہم تمہیں دکھا رہے ہیں اس کے پیش نظر یہ کہاں پر, اس کے پیش نظر ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جانے. میرے بھائی مطابق اس سے آگے نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو بھی اپنی طبیعت سے بڑھ کر گرم نہیں ہونا چاہیے. میرے ابھی میں صرف 15 منٹ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اپنی بات کو سمیٹ کر وہاں پر لانا چاہتا ہوں جو بات آپ نے کل سوچ لی ہے. میں نے ابھی وہ تقریر کی نہیں ابھی تک. اب آپ سمجھیں کہ میری اصل تقریر کا آغاز ہوتا ہے. اصل تقریر کا آغاز ہوتا ہے. تھوڑے سے کم رکھیں, جوش اپنا دکھا دیں. جیسا اپنے جوش کو اگر آپ جگا سکتے ہیں تو جگا لینا, لیکن زیادہ لمبے نعرے نہ لگانا. میں نے عرض کیا, چھوڑو پچھلی کتابوں کو, چھوڑو پچھلے مصنفین کو, چھوڑو پچھلے مجتہدین کو تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ آج میں کہتا ہوں فلانی نے, مجلسی نے, تبسی نے, کمی نے, الکمی نے, فلانے فلانے یہ کہا, فلاں کرا, فلاں کتاب, فلاں کتاب. شیعہ کہتا ہے میں تو اسے جانتا بھی نہیں, سنی کہتا ہے پتہ نہیں ہے پیدا ہوئے بھی تھے یا نہیں تھے, لوگ کہتے ہیں جی وہ چلے گئے, وہ اس طور کے لوگ تھے. میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میں ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جس کا انکار کوئی شیعہ نہیں کرتا. انکار شیعہ تو دور کی بات ہے, کوئی سنی بھی اس کا انکار, سنی سے مراد انکار سے مراد اس کے وجود کا انکار ہے, اور عظمت کا انکار سے مراد کوئی حکمران پاکستان کا اس کی عظمت کا انکار نہیں کرتا. میری مراد ایران کا خمینی ہے جسے شیعہ اپنا مقتدا فیصلہ تسلیم کرتا ہے, اور میرے ملک کا حکمران اس کو عظمت کے اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے. چھوڑو پچھلے لوگوں کو بات خمینی سے شروع کر لیتے ہیں, بات خمینی سے شروع کرتے ہیں. آج کا شیعہ خمینی کو اپنا امام مانتا ہے. آج کا ریڈیو ٹی وی اخبار جو پاکستان کا سنجوگ ہے, ملک پاکستان کی جاگیر ہے, وہ خمینی کی عظمت کے ترانے گاتا ہے. آج کا وزیر اعظم صدر خمینی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے. آؤ بات خمینی کی کرو. اگر خمینی اپنے عقیدے نظریے افکار و نظریات میں مومن ہے تو پچھلے بھی مومن, اگر یہ کافر ہے تو پچھلے بھی کافر, اس بات کے کافر, آنے والا جو خمینی کو مانے وہ بھی کافر. میرے بھائی اللہ نے یہ الگ بات ہے کہ خمینی کے آنے سے شیعت کو جرت ملی, شیعت نے بدماشی کا راستہ اختیار کیا, پاکستانی گورنمنٹ وسطہ ہوئی, سنیت کو مدارم کے دن دیکھنا پڑے, سنیت مصیبت میں گرفتار ہوئی. خمینی کے آنے کے بعد اسلام پہ ظلم ڈھائے گئے, یہ الگ بات ہے. لیکن ایک میں ضرور کہتا ہوں, رب نے خمینی کو بھیج کر شیعت کا چہرا روز روشن کی طرح واضح کر دیا. کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شیعہ تو شیعہ بعد بے دوی سنیوں کو بھی اختلاف ہو, نہ صرف اختلاف میں میرے ملک کا حکمران ریڈیو ٹی وی اخبار کہتا ہے خمینی اسلام کا ہیرو, اسلامی انقلاب کا نمبردار, اسلامی رہنما, اسلام کا ٹھیکیدار. اس کی تعلیمات بطور وزیر اعظم سے کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہیں, یہ وزیر اعظم کے سوال ہیں. میں آپ کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت, اس کی اہمیت اور ضرورت
پر کہ جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کی تعلیمات مینارہ نور ہیں, آؤ ذرا اس کی تعلیمات کو دیکھیں. میرے بھائیوں, خمینی کی کتابیں آج دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر شرق و غرب, شمال و جنوب میں, امریکہ افریقہ میں, برطانیہ یورپ میں, رشیا چین میں, انڈیا افغانستان بنگلہ دیش میں, آج پوری دنیا میں جا رہی ہے. اور یہ خمینی کا لٹریچر پوری دنیا میں تقسیم سیت کے نام پہ نہیں ہو رہا, رافضیت کے نام پر نہیں ہو رہا. اور دکھ کی بات ہے کہ خمینی کا لٹریچر پوری دنیا میں اسلام کے نام پر ہو رہا. جس خمینی کا لٹریچر کو اسلام کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے, جس خمینی کے لٹریچر کو وزیر اعظم مینارہ نور کہتے, جس خمینی کے لٹریچر کو اسلامی افسان پر مبنی کہا جاتے, جس خمینی کو اسلام کا ہیرو, اسلامی انقلاب کا رمدار قرار دیا جاتے, جس خمینی کو ہماری نسلوں کے ذہنوں میں اس کی عظمت بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, میرے بھائیوں تجزیہ کیجیے, اس کا لٹریچر بڑھ کیجیے, اس کی تحریر آپ کا مطالعہ کیجیے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ خمینی پر بڑا طور پر اعلان کرتے کس کے بارے میں, حضرت خالد بن ولید کے بارے میں خمینی لکھتے کس کے بارے میں, جسے پیغمبر نے فرمایا خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے, جسے حضور نے فرمایا رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ہے, وہ خالد بن ولید جو 7,000,000 کے رشتوں سے اکیلا چکا جاتا تھا, جس نے ہر میدان کو دشمن کو چکتی ہر میدان میں پتا کے ٹھنڈے گاڑ دیے, جو روم سے رہ کر ایران تک اسلام کے پھیلے ڈاک تک چلا گیا, خمینی کہتے وہ خالد بن ولید جن کو مسلمانوں کو قدر کرتا تھا, رات کو ان کی بیویوں سے ذرا کرتا تھا. میں سرے بس اس پر ابھی تبصرہ نہیں کرتا, وہی خمینی ہے, کچھ سوالے آپ نے پہلے سن چھوڑے ہوں گے, وہی خمینی ہے جو برملا طور پر اس شخصیت کو بھی معاف نہیں کرتا, بلکہ تانا تشریح سے بڑھ کر گالی گلاس تک پہنچتے, اس سے بڑھ کر الزامات تک پہنچتے جس شخصیت کو, اور جس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, جس نے وطن کو گھاتوں بچوں کو بات کہہ کر پیغمبر کا دامن پکڑا تھا, کون ہو شخص جو پرواہتے ہیں کہ لوگ تجارت پہ چلے جاتے, دکانوں پہ چلے جاتے, کوئی کھیتی باڑی کے لیے جنگل میں چلا جاتا, لیکن ابو ہریرہ وہ تھا جو پیغمبر کے دربار پہ پڑا رہتا, پیغمبر کے دروازے پہ میرا کیا کام تھا, ابو ہریرہ کا ایک کام تھا پیغمبر کے لبوں پر نظر رکھتی تھی, پیغمبر کے انداز کو دیکھتا رہتا تھا, پیغمبر فرماتے چلے جاتے تھے, ابو ہریرہ حفظ کرتا چلا جاتا. 5,500 حدیث حضرت ابو ہریرہ نے امت کو پیغمبر کی محفوظ کر دی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی شخص راوی حدیث نہیں ہے, یہ امت کا اتنا بڑا محقق, یہ پیغمبر کے محقق, یہ پیغمبر کے دس کا دربار, یہ پیغمبر کا خادم, یہ خادم خاص, یہ امت کا امین, یہ پیغمبر کی بات سے امت تک پہنچانے والا, خمینی کہتے تم کس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو, یہ تب کیا عمر تھا پیسے دیکھ کر جھوٹ بولتا تھا. پہلا حوالہ کشمیر سراج سے, دوسرا حوالہ حکومت اسلامیہ سے ہے, اور تیسرا حوالہ اس خمینی کا اس کے مرنے سے چند روز قبل جو وصیت نامہ شائع کیے, اس میں وہ کہتے کہتے تم صحابہ کی بات کرتے ہو, وہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے, وہ بے وفائی کرتے تھے, وہ بزدل درخواست تھے, ان سے بہتر تو میری ایران کی قوم ہے جو جان دیتی ہے, اور پھر کہتے میں پوری جرات سے کہتا ہوں کہ اپنے حاضر میں ملت ایران نبی کے صحابہ سے علی کے ساتھیوں سے بہتر ہے. یہ خمینی, یہ وہ حوالے جو میں نے نئے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اور کچھ حوالے اتنے معروف ہیں اتنے مشہور ہیں کہ خمینی کا اصحاب رسول میں سے حضرت معاویہ اور عثمان کو بدکماس کہنا اتنی بڑی گالی دینا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. یہ حوالہ وزیر اعظم کو سنایا جا چکے, اس سے بڑھ کر ایک حوالے آج خمینی کو کافر کہو, وزیر اعظم کو تکلیف ہے, خمینی کو بے ایمان کہو, قانون اپنے ہاتھ سے خمینی کو کافر کہو, باغی کہتے ہیں خمینی کو کافر کہو, تقریب گاہ کہتے ہیں خمینی کو کافر کہو, دہشت گردی کے الزام لگتے ہیں خمینی کو کافر کہو, تو پھانسی کا بندہ گلے میں ڈالتے ہو, اور خمینی اگر پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہتا ہے. اور یہ حوالہ وزیر اعظم کو 28 ستمبر کو لاہور میں سنایا جا چکا ہے, کتاب اس کے ہاتھوں میں دی جا چکی ہے کہ خمینی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مراد, پیغمبر کی ماہی شخصیت فاروق اعظم نہ مومن تھے نہ مسلمان تھے بلکہ وہ کافر اعظم تھے. میرے بھائیو آج مختصر میں تفصیل میں نہیں جا, میں تفصیل میں جا رہا ہوں, یہ حوالے ہم وزیر اعظم کو دکھا کر نشان لگا کر یہ کتابیں اس بے زمین کو دے چکے ہیں. یہ کتابیں اس کے حوالے, یہ کتابیں اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں تم حکومت کو نہیں بتلاتے, ہم حجت تام کر چکے ہیں, ہم حجت تام کر چکے ہیں, یہ کتابیں پڑھ کر سنا چکے ہیں, اس کے حوالے کر چکے ہیں. مجھے بتلاؤ ان دو چار حوالوں کے بعد آپ اپنے دل سے پوچھئے, آج نہیں کل پوچھ لیجئے, کل اگر آپ کا دل کہے ان چار حوالوں کے بعد بھی خمینی مومن ہے مسلمان ہے خمینی اسلام کا ہیرو ہے تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں, پھر تو میرا گریبان پکڑ یا مجھے سمجھا دے یا اپنا فیصلہ بدل لے. کیا میرے بھائیو, یہ جذبات گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے کہا شیعہ بھی مسلمان ہے سنی بھی مسلمان ہے, اور جو کافر کے نعرے لگاتے ہیں میں پھانسی دے دوں گا. اور میں نے جمعہ میں کہا, اس کے بعد میں نے ملتان میں کہا, اس کے بعد دیگر جگہ پر کہا, اور میں آج کہتا ہوں بلکہ کہتا بعد میں ہوں اسمبلی میں کہ آیا ہوں, میں نے کہا کہ یہ بات جس کے کہنے پہ تو پھانسی دینا چاہتے تجھ میں جرت ہے, اسمبلی کے سامنے تختہ دار لٹکا تجھ میں جرت ہے, پھندا لٹکا تجھے جرت ہے, پھانسی گھاٹ بنا میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر تیرے سامنے شیعہ کو کافر کہوں گا, تجھ میں جرت ہے تو پھانسی دے. دیوانے کی بات نہیں تھی, آج پہلے دن میں اسمبلی میں گیا, میں نے پوائنٹ آف آرڈر پر وزیر اعظم کو نہیں تھا سبھاش جی موجود تھا, میں نے کہا دیکھو خدا کی رنگینیاں ہمارے حکمرانوں کو مفتی بننے کا حیضہ ہو گیا ہے, حکمرانوں کو مفتی بننے کا, کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو, میں آج کہتا ہوں کہ کافر کو کافر کہا جائے گا, اور میں وزیر اعظم کو تاجر تو مان سکتا ہوں مگر مفتی نہیں مانتا. سبھاش شریف کہتا ہیں ہیں, میں کہ نہیں ہے نہیں ہے. بعد میں اجلاس ختم ہوا پھر مل گیا مجھے, میں نے کہا مفتی صاحب کیا ہے, کہتا میں مفتی ہوں, میں نے کہا کہاں, کہتا میں سند لا دوں گا, میں نے کہا تو سند بھی لا تو تب بھی جھوٹا ہے, کہتا میں سند لا کر دکھاؤں گا, میں نے کہا لا میں تب بھی تیرا فتوا نہیں مانتا, تب بھی تیرا فتوا, میں اب بھی کہتا ہوں تم بناؤ پھانسی گھر ہم اسمبلی میں کہیں گے, تم باہر روکتے ہو ہم اندر نہیں رکتے, ہم اندر بھی نہیں رکتے, کافر کو کافر نہ کہو, بات یار کافر کو کافر نہ کہو, ہم کوئی عورتیں ہیں, عورتیں بھی غیرت مند ہوتی ہیں, ہم کوئی پاگل ہیں, ہم کوئی مفاد پرست ہیں, ہم کوئی مسلم لیگی ہیں, ہم کوئی وزیر ہیں, ہم کوئی تمہارے ٹوٹ ہیں, ہم کوئی تمہارے نوکر ہیں, ہم تمہارے ملازم ہیں, ہم تمہارے خادم ہیں، ہم تمہارے چپراسی ہیں، میں چپراسی پیغمبر کے صحابہ کا ہوں، میں نوکر صدیق کا ہوں، میں دربان کسرے فاروق کے اعظم کا ہو چکا ہوں، جو آخ وہ کہا جائے گا تخت اعظم پہ کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، آئیے تھوڑا سا، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اور خدا کی قسم یہ لفظ کہنا لوگ کہتے مشکل ہوگا، لوگ کہتے مشکل ہوگا، میں کہتا ہوں یہ لفظ کہنا ہمارے لیے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ زندگی میں اگر کوئی لفظ کہہ کر ہم خوش ہو سکتے ہیں تو اسمبلی میں شیعہ کو کافر کہہ کر خوش ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے، آپ نے کل غور کرنا ہے کہ یہ تحریرات ہیں، اگر نہ ہو تو مجھے گولی مار دو، یہ تحریرات نہ ہو جو چاہو سزا دے دو، یہ تحریرات نہ ہو آپ کی جو مرضی آئے میرے ساتھ حشر کیجئے، اور اگر یہ ہیں تو کل اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ یہ تحریریں اسلام ہیں، یہ لکھنے والا مسلمان ہے؟ اگر آپ کا دل کہے کہ یہ تحریریں لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، آپ کا دل کہے، آپ کا ضمیر کہے، تو میرا ایک آپ سے مطالبہ ہے کہ ضمیر کا فیصلہ نہ بدلنا، ضمیر کا فیصلہ نہ بدلنا، ایک بات۔ دوسری بات، پھر دوسرا سوال آپ نے اپنے دل سے یہ کرنا ہے، اپنے ضمیر سے کرنا ہے، آپ نے دوسرا سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ جب یہ تحریرات، جب یہ لٹریچر کفر ہے، کفر پر مبنی ہے، جب خمینی کافر ہے اور بدترین کافر ہے، پھر اپنے دل سے پوچھ کہ آج پوری دنیا میں اسے اسلام کا ہیرو کہا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے لٹریچر کو اسلام کا لٹریچر کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں یہ کتابیں اسلام کے نام سے پھیل رہی ہیں، آج دنیا کے لوگ کتابیں لے کر سر پہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں، شرق و غرب کے لوگ، شمال و جنوب کے لوگ، افریقہ کے کالے لوگ، رشیا کے نو مسلم لوگ، چائنا کے غریب لوگ، جن کے پاس قرآن نہیں پہنچا، حدیث نہیں پہنچا، ان کی مادری زبان میں خمینی کے لٹریچر گئے، ہائے اللہ یہ لمحات کیسے ہیں، ہائے پروردگار میں اس کا نقشہ کیسے پیش کروں، اور سنجو جب یہ کف ہے، یہ قدر ہے، تو رب کیا ہو گیا ہے، آج یہ کفر اور دنیا میں اسلام کے نام پہ پھیل رہا ہے، آج یہ اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر پھیر رہا یا نہیں پھیر رہا؟ آج ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے، حکمرانوں کی ناراضگی دیکھ کر، اپنوں کی مخالفت دیکھ کر، بڑوں کی سرپرستی کا ہاتھ سرکتا دیکھ کر، مقدمات کی بھرمار دیکھ کر، کارکنوں کا بہتا خون دیکھ کر، اور اپنے یتیم پر، اپنے بچوں پر یتیمی کے احساس دیکھ کر، اپنے حالات کو سامنے رکھ کر، اگر ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو جائیں، ایک لمحہ کے لیے جماعت توڑ دیں، آپ غور کیجئے، کوئی نہیں بولتا، سب خاموش ہے، خمینی کا دجل پھیر رہا ہے، اس کا کفر پھیر رہے، اس کا سہر دنیا پہ ہو رہا ہے، ریڈیو ٹی وی اخبار اسے اسلام کا ہیرو کہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں، آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں خمینی کی شخصیت بیٹھ رہی ہے، عظمت بیٹھ رہی ہے، خمینی کی عظمت کو سلام ہو رہے ہیں، ریڈیو سنو خمینی کی تعریف ہے، ٹی وی دیکھو خمینی کی تعریف ہے، اخبار پڑھو خمینی کی تعریف ہے، اور تیری نسلوں کے ذہنوں میں خمینی کی شخصیت ٹیک چاہے جی وہ جواب ہوں گے جب خمینی کی عظمت میں ان کا ضمیر کا اشتہار ہوگا, خمینی کی شخصیت کو ان کا ذہن سلام کرے گا, اور جس کی شخصیت ذہن میں ہوتی ہے اس کا لٹریچر پڑھنے کو, اس کی کتاب پڑھنے کو, اس کی کیسٹ دیکھنے کو, اس کی کیسٹ سننے کو جی چاہتے, جس کے ذہن میں حق نواز کی محبت ہے وہ کیسٹ تلاش کرتے, کتاب تلاش کرتے, تقریر تلاش کرتے, اور ساری دنیا خاموش ہے, خمینی کو سلام ہو رہے ہیں, سراخ ہو رہی ہے, اور ریڈیو ٹی وی تعریف کر رہا ہے, جب تیری نسلیں اس کی عظمت کے تلسم میں گرفتار ہوگی تو یہ تلاش کریں گی خمینی کے لٹریچر, خمینی کے افکار, خمینی کے نظریات, تیرا خانہ فرہنگیان یہ لٹریچر مفت دیتے ہیں, کالج میں دیتے ہیں, سکول میں دیتے ہیں, لائبریریوں میں دیتے ہیں, اور تیرے بچے خمینی کا لٹریچر لے کر, اس کی کتاب لے کر, عظمت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اسے دین سمجھ کر, اسلام سمجھ کر, ایمان سمجھ کر جب مطالعہ کریں گے اس میں پڑھیں گے ابو بکر مومن نہیں, عمر مومن نہیں, وہ کافر ابو غالب بن ولید کافر تھا, ابو ہریرہ جھوٹا تھا, اور مجھے بتلا کہ یہ آنے والی نسلیں اسلام کے نام پر جب صحابہ پہ کفر کے سپنے پڑے گی, مجھے سوچ کر بتا اور دل سے سوچ کر فیصلہ دینا کہ یہ کفر پڑھ کر تیری نسلیں چونکے گی یا نہیں چونکے گی. خیری 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 یہ کفر پڑھ کر تیری نسلیں ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچیں گی کہ یہ غلط ہے, ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچیں گی کہ یہ کیوں نہیں سوچیں گی, وہ کہیں گی اگر غلط ہوتا ہمارے مولوی بولتے, اگر غلط ہوتا ہمارا مولوی بولتا, خطیب بولتا, لیڈر بولتا, سیاستدان بولتا, حکمران بولتا, اور آنے والی اصلیں کہیں گی کوئی نہیں بولا, سب نے چپ چاپ لی, اس کی عظمت کو سلام کیا, اس کی عظمت کے ترانے گائے, اس کو عقیدت کے سلام پیش کیے, حکمرانوں نے قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی, اب وہ وقت لا ہے, اگر آنا چاہتے میرے رب تو ہمیں تلاش کر دے, رب مجھے موت کی نیت سلا دے, اس قوم کو قبر کے پتال میں داخل کر دے, جب آنے والی رسے خمینی کو اسلام کا ہیرا سمجھے گی اور اس کا لٹریچر پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھے گی. مجھے بتلاؤ اگر آج خاموش ہو جائے کل یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, تیرا دل کہے کہ یہ ہوگا, تیرا ضمیر کہے یہ ہوگا, تو پھر میدان میں آ, پھر میدان میں آ, پھر کفر کے راستے روک, پھر دیوار کھڑی کر. میرے بھائیوں ہم پاگل نہیں ہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہیں, اولاد آپ کو پیاری ہے اور بچے ہمیں پیارے ہیں, بیوی یہ آپ کو تعلق ہے ہمیں بھی تعلق ہے, کاروبار آپ کے ہے ہمارا بھی ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ رات کو یہی سوچ سوچ سے نیند ختم ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ سوچ جاتی ہے بچے بھول جاتے ہیں, یہ سوچ جاتی ہے پیغمبر کا دین لوارث ہو گیا, یہ سوچ جاتی ہے کفر اسلام کے نام پہ پھیل گیا, اور یہ سوچ جاتی ہے کافر کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے, یہ سوچ جاتی ہے میرے ملک کے لیڈر, میرے ملک کا ہنما خمینی کو اسلام کا ہیرا کہتے, اب تیرے دین کا کیا بنے گا, کیا بنے گا؟ سنیا آج اگر سارے تعلقات ختم کر کے ہم موت کو ہتھیلی پہ لے کر اس میدان کارزار میں اترے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم اس کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے, اس کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے, اور جو کچھ طاقت میں ہے, جو کچھ اپنے وقت میں ہے, پروردگار کو گواہ بنا کر رب کے گھر میں کھڑے ہو کر شیخ القرآن کی قبر کو جواب بنا کے کہتا ہوں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم مفلس غریب ہیں, ہمارے پاؤں میں مقدمات کی بیریا ہے, ہمارے سامنے کارکنوں کا قوم ہے, ہمارے سامنے رہا قیدی کارکنوں کی شکلیں ہیں, ہمارے سامنے اپنی اولاد کے چہرے ہیں, ہمارے سامنے بہن بھائی بیریا ہے, پروردگار ہم سب کچھ قربان کر دیں گے, پروردگار طاقت دے, ہمت دے, ہم ملک ملک جائیں, شہر شہر جائیں, بستی بستی جائیں, سڑک
تو غام میں جائیں، شمارا جنوب میں جائیں، میرے پاس دیار جہاں تک ہمیں نجت پا چکی ہے، میں مجھے ہمت سے تفیق سے میری جماعت کو مثال دے، میں وہاں جا کر اس سب کو نلکار چھوڑوں۔ حکمران میرے بھائی، بس میری بات، آپ نے یہ بات سوچنا ہے، آپ نے یہ بات سوچنا ہے، ان حوالوں کے بعد اگر خمینی مومن ہے تو میرا ساتھ چھوڑ دیجئے، جماعت کے قریب نہ آئیے، ہمیں سمجھائیے، ان حوالوں کے بعد خمینی کافر ہے، مرتد ہے، آپ کا دل کل کہے، تنہائی میں کہے، آپ کا ضمیر پکار پکار کر کہے، تو دوسرا سوال کرنا ہے، یہ کفر اسلام کے نام پر، یہ کفر ایران کے وسائل پر، یہ کفر تہران کے وسائل پر، یہ کفر شام کی سرپرستی میں، یہ کفر لبنان کے ساتھ لے کر، یہ کفر پاکستان کی حکمرانوں کو ساتھ لے کر آج اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے، پیغمبر کے دین پہ حملہ ہو چکا ہے، تبلے جنگ بچ چکا ہے اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے، نظریے کی جنگ ہے، جو شرق و غرب میں شروع ہو چکی ہے، جو شمال و جنوب میں شروع ہو چکی ہے، تیرا دل کہے، تیرا ضمیر کہے کہ اولاد چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، گھر کے دروازے توڑ دے، میدان میں آ، تیرا دل کہے، ضمیر کہے، تب آ کر ضمیر کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ واخر دعوانا۔